گرامی قدر حاضرین و سامعین، آج کی ہماری اس گفتگو اور نشست کا موضوع ہے سانحہ کربلا اور اس کا پس منظر. اس موضوع کو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے میں پہلے ایک تمہید عرض کرتا ہوں، اور اس تمہید کو اچھی طرح سے آپ ذہن نشین فرما لیں تاکہ بات کا سمجھنا سمجھانا آسان ہو جائے. ایک بات تو یہ ذہن نشین فرما لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوتا ہے، اللہ کے یہاں تقدیر میں جو بات طے ہو جاتی ہے وہ ہو کر رہتی ہے. اللہ کے فیصلے کو، اللہ کی تقدیر کو، اللہ تبارک تعالیٰ کے اس نوشتہ کو کوئی بھی نہیں مٹا سکتا. اللہ کی تقدیر میں جو فیصلہ لکھا ہوا ہے اسی طرح سے ہو کر رہتا ہے. نمبر دو، دوسری تمہید اور دوسری بات یہ ذہن نشین فرما لے، جیسے رات کے درس میں بھی ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں قرآن مجید میں جو دو پروانے ہمیں دیے گئے ہیں، نمبر ایک کل وعد اللہ الحسنی، اللہ پاک نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور نمبر دو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک تعالیٰ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب کے سب اللہ سے راضی ہوئے. اللہ کی تقدیر اور اللہ کے فیصلے پر سب کے سب راضی ہوئے. جب یہ دو باتیں آپ حضرات ذہن نشین فرما چکے تو اب ہم آتے ہیں موضوع کی طرف، اور پھر بیچ میں تمہیدی باتوں میں سے کچھ اجزاء ہم ذکر کرتے رہیں گے. حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام کے تمام انسانوں کے لیے اور تمام کے تمام زمانوں کے لیے رسول اور نبی بنا کر مبعوث فرمایا، اور ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے رسول بنا کر بھیجا تاکہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دین آئے گا اس دین کو اللہ پاک تمام کے تمام دینوں پر غالب کرے. یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے بعد، اب آسمانی جتنے بھی پہلے کے دین تھے، چاہے وہ دین موسوی ہو، چاہے وہ دین عیسوی ہو، یا چاہے وہ دین ابراہیمی کی کچھ رسومات باقی ہو، وہ سب کی سب منسوخ ہو جائیں گی. اب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین وہی پوری دنیا کے اندر رائج ہوگا. اب اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو دین موسوی پر قائم رکھتا ہے، یا دین عیسوی پر قائم رکھتا ہے، یا ملت ابراہیمی کی رسومات پر قائم رکھتا ہے، تو قرآن مجید کا فیصلہ ہے وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اب جس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے علاوہ کسی بھی اور دین کو قبول کیا، کسی بھی اور دین پر چلنے کی کوشش کی، فَلَيُقْبَلَ مِنْهُ، وہ دین اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ 100% دین موسوی پر چلنے کے باوجود بھی، دین عیسوی پر چلنے کے باوجود بھی آخرت میں وہ ناکام تصور کیا جائے گا، وہ کامیاب تصور نہیں کیا جائے گا. اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، اس دین نے تمام کے تمام دینوں کو منسوخ کر دیا، وہ دین اب ختم ہو گئے. تو اللہ پاک نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین اسلام کا غلبہ فرمانا تھا. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ مکرمہ میں اس کی محنت فرمائی، اور آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی خاص صحبت اور اپنی خاص تربیت سے اور محنت عظمہ سے آپ نے ایک عظیم الشان جماعت تیار فرمائی، جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ سارے جنتی، اور جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہوں گے، یہ عظیم الشان جماعت آن حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے تیار فرمائی. اور مکی دور جو 13 سال کا دور گزرا، سخت سے سخت حالات بھی آئے اور سخت سے سخت مصائب بھی آئے. یہاں ایک بات اور بھی ذہن نشین فرما لیں تمہید کے طور پر، جو آگے بھی چل کے کام آئے گی، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب چیز اللہ کا دین ہے. اللہ کا قانون دنیا کے اندر نافذ ہو جائے اور اللہ کے احکام کا اجرا ہو جائے، اس کے لیے اگر ساری جان لگ جائیں تو لگ جائیں، اللہ کا دین نافذ ہو جائے. یہ بات بھی اچھی طرح سے ذہن نشین فرمائیے گا. تو اب آن حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے جو مکی دور میں محنت فرمائی ہے، اس میں مصائب بھی آئے، مشکلات بھی آئی، اور جانوں کے نذرانے بھی پیش کرنے پڑے. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سالہ مکی دور گزار کر جب مدینہ طیبہ میں آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، اور مدینہ منورہ میں ایک اسلامی حکومت، ایک اسلامی ریاست باقاعدہ سے قائم ہوئی اور اللہ کے احکام کا اجرا ہوا، حدود و قصاص کے نفاذ ہونے لگے اور شریعت کے مطابق تمام کے تمام فیصلے ہونے لگے، اور اب یہ اسلام مکہ مکرمہ سے، مدینہ منورہ سے نکل کر باہر کی دنیا میں پھیلنے لگا. حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باہر کے ممالک میں خطوط لکھے اور دعوت نامے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے، اور دنیا بھر کے اندر جتنے جتنے بادشاہ تھے، سلطنت تھیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی طرف دعوت دی. روم کی سلطنت کو، کسرا کی سلطنت کو، بحرین کی سلطنت کو، عمان کی سلطنت کو، بڑی بڑی جو سلطنتیں اور طاقتور سلطنتیں تھیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اسلام کی طرف دعوت دی. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مختصر کلمات ہوتے تھے، کوئی طویل بحث نہیں، کوئی لمبی بات نہیں، بس اتنی بات یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ تم اسلام لے آؤ تمہیں کامیابی مل جائے گی، اور اگر تم نے اسلام نہیں لایا اور میرے دین کو تم نے قبول نہیں کیا تو تمہارے ماتحتوں کا گناہ سارا کا سارا تمہاری گردن پر ہوگا. یہ جن جن بادشاہوں کو خطوط گئے تو بہت ساروں نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے وقت مدینہ میں بھیجے، جماعتوں کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ یہ کون ہے جو ہمیں للکار رہا، جو یوں کہہ رہا ہے کہ اسلام لے آؤ تو سنور جاؤ گے، اسلام لے آؤ تو تمہیں سلامتی مل جائے گی، نہیں لاؤ گے تو ماتحتوں کا گناہ تمہارے اوپر ہوگا، یہ کون ہے؟ تو بہت سارے آئے، اور بہت سارے جو سمجھدار ذہن اور سوچ کے لوگ تھے وہ جا کر اپنے بادشاہوں کو سمجھدار بات بتاتے گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سناتے گئے، اور اس میں سے بہت سارے لوگوں میں سے مسلمان ہوتے چلے گئے. تو اس طرح سے اسلام مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی سرزمین سے باہر نکلنا شروع ہوا. حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا 10 سالہ جو مدنی دور گزرتا ہے، اس میں مشرکین مکہ، قریش مکہ کے ساتھ جنگوں کے حالات بھی پیش آئے، اور ان جنگوں میں بھی اللہ کی طرف سے آزمائشیں اور امتحانات تھے. 100% نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک طرف محنت، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاص، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جماعت کا اخلاص، ان سب باتوں کے باوجود الحرب بیننا سجال، حرب اور جنگ وہ ڈھول کی طرح ہے، کبھی مسلمان غالب آتے اور کبھی کافر غالب آتے. بدر کے اندر اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، کفر کی کمر ٹوٹ گئی، اور احد میں مسلمانوں کو کچھ ظاہری شکست بھی ہوگی. حنین کے اندر مسلمانوں کو پہلے پسپاہی ہوئی اور شکست کی صورت آئی، اور پھر اللہ پاک نے مدد فرمائی دوبارہ سے، اور مسلمان جب جم کر لڑے اور ایک جگہ مجتمع ہوئے اللہ پاک نے پھر سے غلبہ عطا فرمایا۔ تو یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہ ہوتا رہتا ہے، یہ آزمائشیں ہیں، یہ امتحانات ہیں، ان امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہاں کھڑے اور کھوٹے کی پہچان ہوتی ہے، اور کھڑے اور کھوٹے کی پہچان کے لیے ایسے حالات آتے ہیں۔ اور ایک بات وہی کہ جو اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا، جس کی موت جس جنگ میں لکھی ہوئی ہوگی، اس جنگ میں اس کی موت آئے گی۔ اللہ نے شہادت کے مراتب پر فائز فرمانا تھا، تو احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اس لیے کہ شہداء کا بلند مقام بھی اللہ پاک نے عطا کرنا تھا۔ اگر یہ میدان میں جائے اور زندہ بچ کر آ جائے تو بھی ان کے لیے کامیابی، اور اگر میدان میں چلے جائیں اور ان کی جان کام آ جائے، اسلام کے نام پر جان لگ جائے، تو بھی 100% کامیابی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح سے 10 سالہ مدنی دور گزرا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری میں دنیا سے پردہ فرما گئے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا تو فتنے کھڑے ہو گئے، جزیرہ نما عرب میں فتنے کھڑے ہو گئے۔ ایک فتنہ مدعیان نبوت کا تھا، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، مسلمہ کا ذات ہے، اسود عنسی ہے، سجا نامی ایک عورت ہے، یہ تین بڑے بڑے فتنے سر اٹھانے لگے۔ اور اسی طرح سے دوسرا فتنہ کھڑا ہو گیا منکرین زکوٰۃ کا، جو زکوٰۃ دینے سے جنہوں نے انکار کر دی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ بیت المال میں جمع کراتے تھے، اب ہم نہیں دیں گے، ہم جہاں چاہیں گے خرچ کریں گے۔ اور تیسرا فتنہ ہوا مرتدین کا، جو اسلام سے کچھ قبائل پھر گئے، جو اسلام کے اندر پہلے داخل ہوئے تھے، اور وہ اس لیے داخل ہوئے تھے کہ اسلام کی شان و شوکت اور اسلام کی ہیبت اور اسلام کا دبدبہ دیکھ کر کچھ اسلام میں داخل ہوئے، اور ابھی دلوں کے اندر ایمان مکمل طور پر راسخ نہیں ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد دلوں میں وسوسے آئے، خیالات آئے، اسلام سے پھر گئے۔ تو یہ تین بڑے فتنے پیدا ہو گئے۔ اب ان تین بڑے فتنوں سے نمٹنے کے لیے اور ان فتنوں کی سرکوبی کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا، اور انتہائی مدبرانہ قیادت کے ساتھ اور انتہائی سمجھداری کی سوچ کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت قلیل مدت میں، گو کہ بہت بڑے فتنے تھے، لیکن ان بہت بڑے بڑے فتنوں کو بہت قلیل مدت میں 2.5 سال کے اندر اندر ان سب فتنوں کا خاتمہ کر دیا۔ اور جو ایک امت میں اضطراب پیدا ہو گیا تھا، اسلام کی چولہے ہلنے لگ گئی تھی، ایک اضطرابی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سب اضطراب کو ختم فرمایا اور امت کو اسی جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چھوڑا تھا۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا کمال تھا۔ اہل تاریخ نے لکھا ہے، اور جو دانشور عقل مند لوگ دنیا میں گزرے ہیں، اہل عقل اور سیاسی مسائل کو سمجھنے والے جو لوگ گزرے ہیں، انہوں نے یہ تجزیہ کیا ہے کہ اگر دنیا کے سارے سیاستدانوں کو، دنیا کے سارے سمجھداروں کو، دنیا کے سارے مفتیوں کو، سب کے سب دینداروں کو، سمجھنے والوں کو ایک جگہ پر بٹھاؤ، وہ سر جوڑ کر فیصلہ کریں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد یہ جو تین فتنے پیدا ہوئے تھے، ان تین فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا سب سے زیادہ بہتر کون شخص تھا؟ کیا علی تھے رضی اللہ عنہ، یا کیا عثمان تھے رضی اللہ عنہ، کیا عمر فاروق تھے رضی اللہ عنہ، یا کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے؟ ان چاروں میں سے کون زیادہ ہو سکتا ہے مستحق، یا ان چاروں کے علاوہ کسی اور شخص کی سیاسی سوچ کو دیکھا جا سکتا ہے، اس کی تدبیر کو دیکھا جا سکتا ہے، اس کی سمجھ بوجھ کو دیکھا جا سکتا ہے. صحابہ میں بڑے بڑے جلیل القدر لوگ تھے, بڑی سیاسی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ تھے, لیکن ان تین فتنوں کا خاتمہ کرنے کے لیے کون سا شخص زیادہ موزوں تھا؟ تو جو شخص ان صحابہ کی تاریخ کو جانتا ہے اور ان کی سیرت کا مطالعہ کر کے آتا ہے اور ان کی سیرت کو اچھی طرح سے پڑھتا ہے, وہ سیرت کو پڑھنے کے بعد, صحابہ کی زندگی کو پڑھنے کے بعد, وہ اس فیصلے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا جو انتخاب ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا, ان کے علاوہ کوئی اور دوسرا ہو ہی نہیں سکتا تھا. یہ تکوینی انتخاب ہے, یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہے, یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انتخاب کی طرف ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اشارہ فرمایا, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اشاروں سے ہی نہیں صراحتاً, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحتاً بھی یہ بات سمجھائی امت کو اور بتائی کہ میرے جانے کے بعد میرے نائب اور میرے خلیفہ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اب ایک بات, ایک جملہ میں ان کا آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں اور حالات کیسے تھے. اس قدر سخت حالات پیدا ہو گئے, اس قدر مشکلات ہو گئی, اضطراب کی کیفیت ہے, اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر دے کر آپ نے رومیوں کی طرف بھیجا تھا, یہ رومیوں کی طرف جانے والا لشکر جیسے اسامہ, جس کے اندر مسلمانوں کی ساری عسکری فوجی طاقت اسی میں تھی, ابھی وہ مدینہ طیبہ سے باہر نہیں ہوئے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو. صحابہ کی رائے ہے کہ اس لشکر کو واپس بلایا جائے, اس لیے کہ یہ تین جو بڑے بڑے فتنے اٹھے ہیں ان فتنوں کا مقابلہ کون کرے گا؟ مسلمانوں کی عسکری طاقت, فوجی طاقت وہ اسامہ کے لشکر میں, اور اگر اس کو آپ روانہ کر دیں گے تو یہاں جو فتنے اٹھنے والے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ لیکن ایک ہی جملہ زبان پر یہ آیا اور بار بار اسی کو دہراتے رہے کہ جس لشکر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا, ابن قحافہ کی کیا مجال, میری کیا مجال ہے کہ میں اس کو روک سکوں؟ میں اس کو نہیں روک سکتا, چاہے مدینہ میں کچھ بھی ہو جائے میں اس لشکر کو نہیں روک سکتا, اس لیے کہ اللہ کے نبی نے جو کام کیا ہے, جو بھیجا ہے, اس کو میں واپس نہیں بلا سکتا. لوگوں نے کہا کہ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ حالات تو نہیں تھے, تو فرمایا اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ حالات نہیں تھے کہ ارتداد پیدا ہو جائے گا اور نبوت کا دعویٰ لوگ کرنے لگیں گے اور اسی طرح سے جو ہے وہ فتنے اٹھ آئیں گے, لیکن اللہ تو جانتا تھا نا. جب اللہ جانتا تھا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسامہ کا لشکر روانہ کروایا, یہ اللہ کے فیصلے سے, اللہ کے حکم سے ہے, اس میں میں تغیر نہیں کر سکتا. اسامہ سے کہا تم دو جاؤ, باقی جو رہ گئے مدینہ منورہ کے اندر ان کو پھر تیار فرمایا جو باقی فتنے تھے, ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے. اور یہاں تک بھی یہ بات آئی کہ مدینہ منورہ کے اندر کوئی بھی ایسا مرد نہیں بچا کہ مسجد نبوی میں نماز ہو جائے باجماعت. اس طرح سے سب کے سب کو روانہ کر دیا, اور ایک جملہ یہ ارشاد فرمایا اینقص الدین وانا حی, دین میں کمی آئے اور میں برداشت کروں, یہ نہیں ہو سکتا. یہ دینی حمیت اور غیرت اعلیٰ درجے کی سیدنا ابوبکر صدیق میں تھی. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے یہ کام لیا اور ڈھائی سال کی مدت میں, دو سال کچھ ماہ کی مدت میں یہ فتنے ختم ہو, اور میں نے عرض کیا امت اسی سطح پر آ گئی جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا. اب دوسرا انتخاب اللہ کی طرف سے وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. اب ضرورت اس بات کی تھی کہ اسلام کی فتوحات ہو, اسلام باہر نکلے, اور نمبر دو ضرورت اس بات کی تھی کہ جس نہج پر آپ علیہ السلام امت کو چھوڑ کر گئے ہیں امت کو وہاں ہی برقرار رکھا جائے, وہی سادہ مزاجی, تعیش پسندی سے دوری, اور قرآن و سنت کو ہر چیز, ہر فیصلے پر مقدم کرنا, اپنی رائے پر قرآن و سنت کو مقدم کرنا, یہ مزاج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دے کر گئے تھے اسی مزاج پر امت کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ پاک نے انتخاب کیا کس کا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. سادگی کا یہ حال تھا، ایسی روٹی خود کھاتے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں کھانے کے دوران تو ہم کم از کم عمر کے پاس نہیں جاتے تھے، کہ وہ اس قسم کا کھانا، سخت سادہ کھردرا کھانا کھاتے تھے کہ اگر ہمیں کہہ دیں کہ آ جاؤ میرے دسترخوان پر کھانا کھاؤ تو نوالا اتارا نہیں جاتا تھا، ہم سے کھایا نہیں جاتا تھا، پھٹے پرانے کپڑے، پیوند لگے ہوئے کپڑوں پر اسی طرح سے سادگی کے ساتھ زندگی گزر گئی۔ جس کو اقتدار سونپتے، گورنر بناتے، شرط یہ تھی کہ جناب کچہری کھلی ہوگی، دروازہ نہیں لگے گا، دربان آپ کے پاس نہیں ہوگا، چوکیدار نہیں ہوگا، ترکی گھوڑے پر آپ نے سوار نہیں ہونا ہے، اور چھنے ہوئے آٹے کی چپاتی کی باریک آٹے کی روٹی نہیں کھانی ہے تاکہ تعیش پسندی تمہارے اندر نہ آئے۔ کہیں پتہ چلتا تھا کہ کسی حکمران نے، کسی گورنر نے کسی بھی جگہ پر ان شرائط کی خلاف ورزی کی ہے تو خود پہنچ جاتے تھے، اور وہ عدل و انصاف تھا، عدل و انصاف تھا کہ اس عدل و انصاف کی مثال نہیں ملتی۔ اگر بیٹا بھی سامنے آ جاتا، اگر وہ بھی کوئی جرم کرتا تو اسے بھی کوڑے لگاتے ہوئے دریغ نہیں فرماتے تھے، اسے بھی کوڑا لگاتے ہوئے دریغ نہیں فرماتے تھے۔ تو 10 سال امت کو اسی جگہ پر برقرار رکھا اور آگے فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو اب فتوحات بھی ہو گئی اور اسلام جو ہے عرب سے نکل کر عجم میں پھیلنے لگا، دور دراز تک اسلام کی شاخیں پہنچ گئیں اور اسلام کے زیر نگی ہونے لگے دور دراز کے علاقے بھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی تقدیر کا فیصلہ غالب آیا اور ان کے بھی دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، اور وہ بھی ایک عجیب کہ جب اسلام کی نشو نما بہت دور تک جا پہنچی، عرب سے نکل کر عجم کے علاقوں میں اسلام پھیلا، تو یہود و نصارہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ اسلام اس قدر جلدی ترقی کر رہا ہے، یہ کیسر و کسرا کی سلطنتیں بھی اس نے زیر کر دی، بڑی بڑی بادشاہتیں بھی اس نے زیر کر دی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیسر و کسرا کے خزانوں کے ڈھیر لگ گئے مسجد کے اندر، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ آج یہ حال امت نے دیکھا ہے کہ اتنا ڈھیر سونے چاندی کا لگا ہوا کہ اس طرف سے ایک آدمی گزرتا ہوا اس طرف سے آدمی کو نظر نہ آئے۔ ایک اونٹ پر ایک شخص سوار ہوتا ہے اور قداور اونٹ پر سوار ہوتا ہے، قداور شخص اونچے قد والا وہ ادھر سے گزرے اور بیچ میں ڈھیر اتنا لگا ہوا ہے سونے چاندی ہیرے جواہرات کا کہ یہاں بیٹھا ہوا آدمی ہے اسے وہ اونٹ نظر نہ آئے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایسا ہوا، یہ فتوحات ہوئیں، اس طرح سے جو ہے وہ قیصر و کسرا کی سلطنتیں ٹوٹ گئیں جن کو اپنی طاقت پر غرور تھا، گمنڈ تھا، لیکن سازشی عناصر پنپنا شروع کرتے ہیں، جب اس قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں تو سازشیں ہونا شروع ہوئی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، اور اسی منصوبے کو پروان چڑھانے کے لیے ابو لولو فیروز مجوسی کو مدینہ کے اندر باقاعدہ اسے بھیجا گیا، اس منصب کے لیے اسے بھیجا گیا کہ وہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرے۔ چنانچہ وہ واقعہ آپ سن چکے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے تو یہ بدبخت جو ہے محراب کے اندر تلوار لیے، برچھا لیے ہوئے بیٹھا ہوا تھا، پہلے سے مستعد اور تیار تھا اور پوری پلاننگ اور منصوبے کے ساتھ تیار تھا، اور مسلسل اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سینے پر وار کیا، اور وہ 6 وار اس قدر شدید وار ہوئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سینہ مبارک چاک ہو گیا۔ اور پھر جب اس نے دیکھا کہ اب میں پکڑا گیا اور پیچھے جو میرے سازشیں ہیں وہ سب کی سب سازشیں کھل جائیں گی، تو اس نے اسی برچھے سے، چھرے سے اپنا خاتمہ کر دیا، خودکشی کر کے وہ بھی واصل جہنم ہو گیا۔ تو اب یہ نہ پتہ چل پایا کہ یہ کہاں سے سلسلہ ہوا اور پیچھے سازش کا کہاں سے ہاتھ ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے آخری زمانے میں کچھ اندازہ اس شخص کے متعلق کیا بھی تھا اور اپنے ساتھیوں سے رائے کا اظہار فرمایا بھی تھا، لیکن اسلام یہ حکم دیتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جب تک صریح بات آپ کے سامنے نہ آئے، کوئی واضح چیز آپ کے سامنے نہ آئے، کوئی واضح پروف اور ثبوت نہ آئے، آپ کسی پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، آپ بلا وجہ کسی سے بدگمانی نہیں قائم کر، آپ ایک اپنی رائے تو قائم، میرا خیال یہ کہتا ہے آپ اپنی رائے تو قائم کر سکتے ہیں لیکن آپ جب تک کوئی ثبوت اور پروف سامنے نہ آئے آپ کسی کی جان نہیں لے سکتے، تو اس لیے اس کو گرفتار نہیں کرایا، اس کو قتل بھی نہیں کروایا، اس کے ساتھ کسی قسم کا اقدام نہیں کروایا۔ بہرحال شہادت کا واقعہ پیش آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے. بات وہی ہے کہ فیصلہ تاریخ کا، فیصلہ تقدیر کا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کو شہادت ملنی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہیں کہ ان کو شہید ہونا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلے اور محراب پر شہید ہونا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے شہادت کے بلند مرتبے پر انہیں فائز فرمایا. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت اسلامیہ کو اور وسعت دی، بہت وسعت دی، اور اب جو ہے بہت دور دراز کے علاقوں تک، افریقہ تک، اس طرف ہندوستان کے علاقوں تک، افغانستان کے علاقوں تک، یہاں تک اسلام پھیل کر آ گیا. اور اسلامی ترقیاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو ترقیاں ہوئی ہیں، ایک ترقیوں کا، ایک اسلامی فتوحات کا ایک سیلاب تھا. جس طرف اسلامی لشکر جاتا، سب کے سب علاقوں کو اسلام کے جھنڈے کے نیچے لے آتا. ظاہر ہے کافروں کو، یہود و نصارہ کو، سازشیوں کو یہ باتیں پسند نہیں تھیں. تو ایک شخص اٹھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، ابتدا کے جو چھ سال، یعنی حضرت عثمان کے دور خلافت کو آپ تین حصوں میں تقسیم کریں، ابتدائی چھ سال بالکل من وعن اسی طرح ہے جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت، کوئی اس میں رد و بدل نہیں آیا. دوسرے پھر چار سال، ان چار سال میں کچھ نہ کچھ اس قسم کے سازشی عناصر اٹھنے لگے اور کچھ چیمیں گوئیاں حضرت عثمان کے خلاف بھی ہونے لگ گئی. اور پھر جو آخری دو سال ہیں، چھ کے بعد چار دس ہو گئے، اور جو آخری دو سال ہیں اس میں پھر بہت زیادہ فتنے وجود میں آ گئے. اور وہ فتنے کہاں سے اٹھے؟ ایک شخص تھا عبداللہ بن سبا، یہ یہودی تھا اور یہ مسلمان ہوا. ظاہر میں اس نے اسلام قبول کیا اور یہ مدینہ منورہ آیا، اور اس نے چند سادے سیدھے نعرے لگائے اور اس نے پوری جزیرہ عرب کی دکھتی رگ کا مطالعہ کیا کہ یہ کہاں سے پکڑے جا سکتے ہیں، کہاں سے ان کو زیر کیا جا سکتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے قریش کا غلبہ تھا یہاں پر، اور قریش کے اندر بھی مختلف شاخیں ہیں. قریش کے اندر ایک شاخ بنو ہاشم کی، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے، اور ایک شاخ بنو امیہ کی شاخ تھی، اور بنو امیہ اور بنو ہاشم یہ قریش کی بڑی شاخیں تھیں. اور کبھی بنو ہاشم کا پلہ بھاری رہتا، کبھی بنو امیہ کا پلہ بھاری رہتا. تو اس طرح سے یعنی قریش کی سیادت، قیادت اور قریش کی حکمرانی ان دو کے ماتحت ہوتی تھی، کبھی بنو ہاشم، کبھی بنو امیہ. اور اس شخص نے آ کر یہ کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو بنو ہاشم ہیں، لہٰذا خلیفہ کون ہونا چاہیے؟ خلیفہ تو بنو ہاشم کا ہونا چاہیے، اس لیے کہ پہلے بنو ہاشم کا اقتدار تھا. آپ علیہ السلام کی آمد سے پہلے، بعثت سے پہلے بنو ہاشم اور بنو امیہ ان دونوں کا ہی راج اور اقتدار تھا. تو اب چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دین لے کر آئے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اسلام عطا فرمایا ہے، اب بنو ہاشم ہی سے کوئی آدمی وہ خلیفہ ہونا چاہیے. لہٰذا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ بنے، وہ بنو ہاشم سے نہیں تھے، وہ بنو تیم سے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، وہ بنو عدی سے تھے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، وہ بنو امیہ سے تھے. تو بنو ہاشم سے ان تینوں میں سے ایک بھی نہیں تھا، لہٰذا یہ تینوں کے تینوں غاصب تھے اور حق تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. یہاں سے تشیع کی بنیاد پڑتی ہے، یہ مذہب تشیع کی بنیاد یہاں سے پڑی ہے کہ یہ تین کے تین اشخاص کیا تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، کہ یہ غاصب تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا حق علی کو تھا، اور چونکہ ہاشمی ہیں، قرابت دار ہیں، خاندان والے ہیں، ان کا حق تھا، اور ابو بکر تو ان کا حق نہیں تھا اس لیے کہ وہ تیمی ہیں، اور عمر کا حق بھی نہیں تھا اس لیے کہ بنو عدی سے ان کا تعلق ہے، اور عثمان کا حق بھی نہیں تھا اس لیے کہ وہ بنو امیہ سے. ایک نعرہ اس کا یہ تھا. پھر کبھی اس نعرے کے اندر یوں اضافہ کرتا، کبھی یوں کہتا کہ چلو ٹھیک ہے پہلے والے تو دو بزرگوار تھے ہی تھے، لیکن کم از کم علی کو عثمان سے پہلے ہونا چاہیے. تو یہاں ایک بات آئی تفضل علی علی عثمان کے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر فضیلت دینے کی بات. تو کچھ لوگوں کے نظریے ان کے ساتھ ہونے لگ گئے، کمزور عقیدے والے، کمزور سوچ والے اس قسم کے پروپوگنڈوں میں آ جاتے ہیں. تو اس طرح سے اس نے اس فتنے کو ہوا دینا شروع کی اور ہوا دینا شروع کی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے بالآخر مطالبہ کیا دستبرداری کا کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے وہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تجھے ایک قمیص پہنائے گا اور وہ تم سے لوگ چھیننا چاہیں گے، وہ قمیص تم نے نہیں اتارنی اور وہ خلافت ہے، میں مر جاؤں گا، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، مجھے رسول اللہ کا فرمان عزیز ہے، مجھے خلافت کا اقتدار کا مسئلہ تصور تک نہیں ہے کہ کوئی اقتدار کی حوث ہو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لیکن مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صاف صریح ارشاد. ادھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی عثمان، عثمان نے شہید ہونا ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو تقدیر کے فیصلے ہیں وہ بھی ادھر تقدیر کے فیصلے بھی غالب آنا شروع ہوتے ہیں. بالآخر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی سبائیوں نے شہید کیا. یہ ایک فتنہ اٹھا تھا، عرض کیا تو یہ چند لوگ مدینہ منورہ میں جمع ہو گئے، انہوں نے گھیراؤ کیا، احاطہ کیا، اور اس گھیراؤ اور اس ہنگامے کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا گیا، اور یہ خلافت راشدہ کا چوتھا خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ خلافت راشدہ کے 30 سال ہوں گے، 30 سال. اگر وہ آپ 30 سال شمار کرتے ہیں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ، عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 ماہ، یہ 6 ماہ ملا کر آپ پہلے خلافائے اربعہ کو اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 ماہ کو جب ملائیں گے تو یہ 30 سال کا دور پورا ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں خلافت علی منہاج النبوہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر خلافت. اور وہاں خلافت کا آپ نے جو طریقہ نامزد فرمایا وہ یہ کہ یا تو پہلا خلیفہ کسی کو نامزد اور متعین کر دے، اور یا مسلمان باہمی مشاورت سے کسی کو طے کر لے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اشاروں سے، کنایوں سے، صراحت سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو متعین فرمایا، پھر ان کے ہاتھ پر مسلمانوں نے بیعت کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جاتے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین کر دیا تھا، مسلمانوں کی مشاورت سے ان کو خلیفہ متعین کر کے چلیں گے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں 6 رکنی کمیٹی بنائی تھی، اور اس کمیٹی کے سپرد کر دیا تھا کہ یہ 6 اشخاص جو فیصلہ کریں گے اس پر پوری امت کو جمع ہونا ہے. وہ 10 مبشرہ کے 6 اشخاص تھے، اور انہوں نے حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی. اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو مسلمان وہاں موجود تھے انہوں نے حضرت علی کو خلیفہ نامزد فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت انتہائی خانہ جنگی اور پرفتن زمانہ گزرا ہے. یہ 4 سال پورے اور کچھ ماہ ہے، یعنی 5 سال کے قریب قریب کا زمانہ ہے، لیکن اس میں فتنوں نے بڑے سر اٹھائے. آپ یوں سمجھ لیجئے جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کو اسی سطح پر برقرار رکھنا فتنوں کی سرکوبی کے لیے اللہ نے ابوبکر صدیق کا انتخاب کیا، پھر اسلام کی فتوحات کے لیے اور امت کو اسی نہج پر برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے عمر بن خطاب کا انتخاب فرمایا، پھر اس کے بعد حضرت عثمان کے ذریعے سے فتوحات ہوئی. اب یہ سمجھا جا رہا ہے 4th نمبر پر کہ اگر مسلمانوں میں کبھی خانہ جنگی ہو جائے تو خانہ جنگی کو کس طرح سے دور کیا جائے، اس کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے شاندار فیصلے. اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا اقضاہم علی، کہ حضرت علی کے فیصلے سب سے شاندار، سب سے بہترین فیصلے. سب کے سب صحابہ بہترین فیصلے کرنے والے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے فیصلے انتہائی مدبرانہ فیصلے تھے. اب اس زمانے میں اسلام کی فتوحات نہیں ہو سکی، اسلام آگے نہیں بڑھ سکا، اس لیے کہ خانہ جنگی ہو گئی بہت زیادہ. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں انہی سے نمٹتے رہے، اندرونی مسائل ہی کو حل کرنے میں ان کی ساری طاقت، ساری کی ساری محنت، ساری کی ساری سوچ، اس اندرونی طاقت کو اور اندرونی جو ہے کشمکش کو ختم کرنے میں ساری طاقت یہاں لگتی رہی۔ اور بالآخر جب یہ اندرونی خلفشار تھا تو کچھ لوگ ایسے تھے جو شروع میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامیان تھے، شیعان علی جنہیں کہا جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حامیان تھے، لیکن انہوں نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ جو ہماری منشا اور مراد تھی وہ تو یہ پوری کر نہیں رہے، تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے جدا ہو گئے، انہوں نے خروج کر لیا، وہ خارجی طبقہ کہلایا۔ یہ ایک بہت بڑی جماعت امت میں ایک افتراق اور انتشار کی راہ اس نے اختیار کی، یہ خارجی کہلائے۔ ان خارجیوں میں سے آپس میں انہوں نے مل کے سوچا کہ فتنوں کو کیسے ختم کیا جائے، اور جو ہماری سوچ ہے کہ اسلام کو دبانا، اسلام کی طاقت آگے نہ پھیلے، چونکہ پیچھے کافروں کی سازشیں تھیں، یہ کس طرح سے ہماری سوچ کو پروان چڑھایا جائے، انہوں نے یہ سوچا تین اشخاص ہیں ان کا تو خاتمہ کر دیا جائے، اگر یہ اس دنیا سے چلے گئے تو پھر امت ہمارے اوپر جڑ جائے گی اور جو ہم چاہیں گے ان سے کروا لیں گے۔ تین، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ، یہ تین لوگ، یہ تینوں بڑے جلیل قدر لوگ تھے۔ تین اشخاص نے بامی بیٹھ کر آپس میں مشاورت کی، ایک نے کہا میں معاویہ کو قتل کروں گا، دوسرے نے کہا میں ابو موسیٰ اشعری کو قتل کروں گا، تیسرے نے کہا میں علی کو قتل کروں گا۔ تینوں نے ایک دن ایک وقت متعین کیا، اور وقت متعین کر کے اپنے اپنے مشن پر، ناپاک مشن پر یہ روانہ ہوئے۔ طے ہوا کہ فجر کی نماز کے وقت ہم نے ان پر حملہ کرنا ہے، ہر ایک اپنے اپنے راستے کو، ایک ابو موسیٰ اشعری کے راستے پر چلا، ایک حضرت علی کی طرف گیا، اور ایک دمشق میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف چلا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن فجر میں بیماری کی وجہ سے تشریف نہیں لا پائے، تو اس کا ناپاک منصوبہ ناکام رہا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور جو ظالم بدبخت ان کی طرف گیا تھا اس نے وار کیے لیکن وار صحیح نہیں پڑا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی تو ہوئے لیکن جانی نقصان نہیں ہوا۔ اور تیسرا عبد الرحمن بن ملجم تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا گیا، اور اس نے آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو فجر کی نماز کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو مسلسل وار کیے، اور انہی واروں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع شہادت نوش فرمائے۔ اور جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا، ہوش میں آئے، پوچھا کون ہے قاتل، بتایا گیا خارجی ہے عبد الرحمن بن ملجم، اللہ کا شکر ادا کیا کہ کسی مسلمان نے میرے اوپر حملہ نہیں کیا اور ایک کافر کے ذریعے سے اللہ پاک نے شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیا کیا جائے، کہا اگر میں زندہ رہا تو میں خود حساب کر لوں گا اس کے ساتھ، اور اگر میں شہید ہو گیا، مر گیا، تو پھر شرعی حدود کے مطابق اس کے ساتھ جو کرنا ہے، جو اسلام کا حکم ہے، قصاص۔ آپ کے بعد خلافت کس کی ہونی چاہیے، کس کو خلیفہ نامزد کیا جائے، آپ نے فرما، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ کی مرضی، میں اس چیز سے مبرہ ہوں۔ کہا حسن کو ہم منتخب کر لیں، فرمایا میں نہ کہتا ہوں نہ منع کرتا ہوں، نہ میں کہتا ہوں نہ میں منع کرتا ہوں، یہ اللہ کا ایک قدرتی نظام ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس نظام کو سنبھال لے گا۔ چنانچہ ان کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیات پر بیعت ہو گئی، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جب بیعت ہوئی، لیکن امت کے اندر اب دو طبقے تھے، دو گروہ تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی، پھر بات وہی کہوں گا کہ تقدیر کا فیصلہ پھر آئے گا۔ کیا فرمایا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا حضرت حسن کی طرف، جب چھوٹے تھے آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا، یہ امت کے دو بڑے گروہوں کے درمیان میں صلح کرائے گا، یہ میرا بیٹا امت کے دو عظیم الشان اور بڑے گروہوں کے درمیان، امت مسلمہ، یاد رکھیے گا، امت مسلمہ کے دو گروہوں کے درمیان میں فیصلہ کرائے گا۔ تو لہٰذا اس وقت جو امت مسلمہ میں دو گروہ بن چکے، یہ بھی امت مسلمہ ہے، یہ بھی امت مسلمہ ہے، آپ نے دونوں کو امت مسلمہ کہا ہے، کوئی امت کافرہ نہیں ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ بیعت کر لی اور خلافت سے دستبردار ہو گئے اور صاف ایک پرچہ لے ان کی طرف بھیج دیا، آپ جو شرائط چاہیں جس طرح سے چاہیں میں قبول کرنے کو تیار ہوں، میں آپ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی خلیفہ نامزد ہوں گے۔ اب یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب یہ حکومت کا سلسلہ پہنچتا ہے تو اب امت مجتمع ہو گئی ایک شخص پر۔ اب وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے کے جو اختلافات تھے 5 سال کے، وہ سب کے سب اختلافات مٹ گئے اور بالکل اجتماعیت ہو گئی اور سب کے سب ایک جگہ پر مجتمع ہو گئے۔ عدل و انصاف اور کسی قسم کا انتشار نہیں، امن و سلامتی کے ساتھ اسلامی حکومتیں آگے بڑھ رہی ہیں اور اسلامی فتوحات کے سلسلے بھی آگے شروع ہوئے، باہمی خانہ جنگی بھی ختم ہو گئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی مدبر، انتہائی حلیم الطبع، انتہائی سلیم الطبع انسان تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں ارشاد فرمایا اللہم علمہ الکتاب، اللہ انہیں قرآن کا علم عطا فرما، اللہم علمہ الحساب، انہیں حساب کا علم عطا فرما، وقہ العذاب، اے اللہ ان کو عذاب سے محفوظ فرما، ان کو عذاب سے محفوظ فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے تم کسرا کی سیاست کی بات کرتے ہو، اس کے مدبر ہونے اور سمجھدار ہونے کی بات کرتے ہو، تمہیں مسلمانوں میں عمر، تمہیں مسلمانوں میں امیر معاویہ نظر نہیں آتے۔ مانا کہ ان کی سیاست، ان کی قیادت، ان کے اندر جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں وہ کوئی کم نہیں ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ خلافت راشدہ کا جو دور ہے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جا کے ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو برسر اقتدار آئے اور انہوں نے حکومت کو سنبھالا ہے تو وہ اس طرح سے سنبھالا کہ حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ اب جس طرح سے پہلے سلسلہ چلتا آ رہا تھا کہ مسلمان باہمی مشورہ کریں گے، ایک دن لگ جائے، 2 دن لگ جائے، 10 دن لگ جائے، اس کے بعد خلیفہ کا انتخاب ہوگا، ایسا ہونا ممکن نہیں تھا، حالات ایسے نہیں تھے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا اتنا اثر رسوخ تھا، چونکہ خاندان تھا بنو امیہ خاندان تھا اور اس خاندان کا عرصے سے اثر رسوخ چلا آ رہا تھا، تو اپنا اتنا اثر رسوخ تھا کہ اپنے اس اثر رسوخ کے بل بوتے پر انہوں نے حکومت کو، خلافت کو سنبھالا اور فوری امن و امان کو قائم کر دیا۔ اور ادھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ پر بھی بیعت کر لی، اب تمام کے تمام انتشارات، سب کے سب انتشارات ختم ہو گئے، اور 20 سالہ دور ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، 20 سالہ دور، اور بڑا شاندار دور کہلاتا ہے جس میں امن و امان قائم رہا۔ جب 10 سالہ دور گزر گیا تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں اور یہ بھی ایک انتہائی مدبرانہ سوچ رکھنے والے اور ایک قائدانہ سوچ ان کی بھی تھی، انہوں نے ایک رائے دی اور وہ رائے یہ دی کہ میرا یہ خیال ہے، جی چاہتا ہے کہ آپ کسی کو اپنا ولی عہد منتخب کر لیں، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دنیا سے چلے جائیں اور پھر وہی حالات امت میں افتراق اور انتشار کے پیش آ جائیں جو حضرت علی کے دور میں ایسا ہوا ہے، تاکہ اس انتشار سے بچ جائے امت، آپ ایک شخص پر جمع کر کے چلے جائیں، کوئی ولی عہد متعین کر دیں۔ کس کو متعین کیا جائے؟ جو لوگ وہاں موجود تھے ان تمام کی آراء اور خاص طور پر مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی رائے یہ تھی کہ آپ اپنے بیٹے یزید کو نامزد کر لیں۔ انکار بھی فرمایا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اس کو منتخب نہیں کر سکتا، سب نے یہ کہا کہ یہ آپ کے گھر کا آدمی ہے۔ اور اب وہ جلیل القدر صحابہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پانے والے تھے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اکثر و بیشتر تو ختم ہو گئے، چلے گئے، یا تو صغار رہ گئے چھوٹے چھوٹے، یعنی آپ علیہ السلام کے زمانے میں جو بچے تھے اور اب وہ جوانی کو ہیں، اب وہ بڑھاپے کو ہیں، اور ان میں سے بہت سارے ایسے جو گوشہ نشین ہیں، جو ان چیزوں سے بہت دور رہتے ہیں، لہٰذا امت میں انتشار اور افتراق کہیں پھر نہ پیدا ہو جائے، آپ ایسا کریں، آپ اسی کو نامزد کر لیں اور یہ آپ کے گھر رہا ہے اور اتنا طویل زمانہ اس نے آپ کے ساتھ گزارا ہے، تو یہ حکومت کو چلانے اور سیادت اور قیادت کے تمام انتظام کو بہت اچھی طرح سے انجام دے سکتا ہے۔ ان تمام کے تمام دلائل کو جب دیکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور خاص طور پر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی رائے کو دیکھا، تو ان کی رائے اور ان کے دلائل اتنے وزنی تھے کہ اس فیصلے پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ فرما لیا اور ولی عہد متعین کر دیا۔ جب ولی عہد متعین کر دیا تو تمام کے تمام علاقوں کے اندر یہ پیغام بھیجا کہ یزید کی ولی عہدی پر بیعت لے لی جائے کہ یہ میرا ولی عہد ہے۔ چنانچہ تمام کے تمام علاقوں کے اندر عمومی بیعت ہونے لگی۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بھی جب یہ فضا پہنچی تو یہاں بھی عمومی طور پر لوگوں نے اس کو تسلیم کر لیا، ٹھیک ہے، تاکہ انتشار کی کیفیت نہ بنے، افتراق کی کیفیت نہ بنے، لیکن پانچ جلیل القدر لوگ تھے جنہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ ان میں تین عبداللہ نام کے لوگ تھے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، اور محمد بن ابی بکر، عبد الرحمن، محمد نہیں، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت بکر صدیق کے بیٹے، اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ پانچ جلیل القدر لوگ تھے جنہوں نے یزید کی ولی عہدی کو قبول نہیں فرمایا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس کو اس کا اہل نہیں سمجھتے، اور ہم اس بات کو بھی یہ نہیں مناسب سمجھتے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو سنت اور جو طریقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خلافت کا رائج فرمایا ہے، یہ خلافت کا طریقہ اس سے ہٹ کر ہے، لہٰذا ہم قبول کرنے کو تیار نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پانچ شخصیات سے کسی بھی قسم کا زندگی بھر کوئی مطالبہ نہیں کر رہے، کیوں آپ نہیں کر رہے، کوئی سختی نہیں، میں عرض کر رہا ہوں انتہائی حلیم التبع شخص تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، اگر نہیں ان کو ولی عہدی قبول تو کوئی بات نہیں، جب میرے جانے کے بعد خلافت کی بات آئے گی تو پھر دیکھی جائے گی کیا بات ہوتی ہے۔ چنانچہ 10 سال مزید گزر گئے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کا وقت آ گیا۔ جب وہ دنیا سے پردہ فرما گئے تو چونکہ پہلے سے ولی عہد تو تھا ہی تھا، جب پہلے سے ولی عہد تھا تو اب یزید کو خلیفہ نامزد کیا گیا۔ اب جب یزید کو خلیفہ نامزد کیا گیا تو اب وہ جو پانچ اشخاص تھے، ان میں عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا تو وصال ہو چکا تھا، باقی رہ گئے تھے چار، باقی چار رہ گئے، اور ان چار کی بھی مختلف آراء ہو گئی۔ ان چار میں سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کے دونوں جلیل القدر لوگوں کے بیٹے ہیں، یہ عباس کے بیٹے ہیں جو آپ علیہ السلام کے چچا ہیں، دوسرے عبداللہ بن عمر، عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں۔ ان دونوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے، اگر ہم تسلیم نہیں کریں گے تو اس وقت پھر سے انتشار پیدا ہو جائے گا امت میں، اور اس افتراق اور انتشار سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار ہدایات ہیں، احادیث ہیں، امت کو مجتمع رکھا جائے، افتراق سے بچایا جائے، انتشار سے بچایا جائے، لہٰذا اگر فاسق اور فاجر بھی کوئی خلیفہ آ جاتا ہے تو اس کی اقتداء کر لی جائے، اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی جائے تاکہ امت میں انتشار پیدا نہ ہو۔ تو یہ دو حضرات، ان دونوں بزرگوں کی یہ رائے تھی کہ اب ہم امت میں مزید انتشار نہ پیدا ہونے دیں، اور اس کی یہی صورت ہے کہ ہم اس کو تسلیم کر لیں۔ ٹھیک ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ کوئی اتنا بہت 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 بڑا جرم بھی نہیں ہے کہ باپ کے بعد اگر بیٹا خلیفہ بن گیا تو بہت بڑا جرم ہے۔ دو چیزیں سامنے آ گئی ہیں، ایک ہے باپ کے بعد بیٹے کا خلیفہ بننا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ امت میں انتشار پیدا ہونا۔ اگر یہ دونوں کی دونوں غلط چیزیں ہیں، انتشار بھی غلط ہے، باپ کے بعد بیٹے کا خلیفہ نامزد ہونا یہ بھی غلط ہے، لیکن ان دونوں میں سے جو بڑی خرابی کس سے آئے گی؟ انتشار سے آئے گی. لہذا اس انتشار سے امت کو بچانے کے لیے کوئی بات نہیں، ہم اس بات کو قبول کر لیں. حاشا وکاللہ، حاشا وکاللہ، اچھی طرح سے اس بات کو ذہن نشین فرما لیں. کچھ ظالم لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں وہ یزید سے مرعوب ہو گئے، ڈر گئے، اس لیے انہوں نے ہاتھ پر بیعت کر دی. بالکل ایسا نہیں. دیکھو، کسی کی رائے سے آپ اختلاف کریں لیکن کسی کی نیت پر حملہ نہ کریں، کسی کی نیت پر حملہ نہ کریں. میں مثال دیتا ہوں، مثال یہ دیتا ہوں، دو راستے ہیں آپ کے سامنے. بیٹا کہتا ہے میں اس راستے سے جاؤں یا اس راستے سے جاؤں، دونوں راستے پر خطر ہیں. ماں کہتی ہے بیٹا اس راستے سے چلے جاؤ، میرا یہ خیال کہتا ہے کہ یہ راستہ آپ کے لیے پر امن ہے، یہاں سے آپ نکل جاؤ. باپ کہتا ہے نہیں بیٹا، میرا خیال یہ ہے اور میری رائے یہ ہے کہ تم اس راستے سے چلے جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے. پہنچنا گھر تک ہے اور ادھر بھی خطرہ ہے، ادھر بھی خطرہ ہے. ہر ایک نے اپنی سوچ کے مطابق فیصلہ دیا. مثال کے طور پر اس بیٹے نے باپ کی رائے کو لے لیا اور راستے میں قتل ہو جاتا ہے، تو کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ اس کو باپ نے قتل کرایا، باپ اس کے ساتھ مخلص نہیں تھا اس لیے اس نے اس کو رگی راستہ. دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ اس کی رائے تو غلط ہو سکتی ہے لیکن نیت غلط نہیں ہے. باپ کا مقصد بھی بچانا ہے بیٹے کو، ماں کا مقصد بھی بچانا ہے بیٹے کو، تو نیت تو دونوں کی ایک ہے، نیت دونوں کی ایک. تو کسی کی نیت پر حملہ نہ کریں، کسی کی نیت پر حملہ نہ کیا جائے. ہاں، رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، رائے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال ان دونوں بزرگوں نے یہ سمجھا کہ اس وقت سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ چونکہ 20 سال ہو گئے ہیں، امت مسلمہ آپس میں مجتمع ہے، ایک جگہ جمع ہے، تاکہ وہ افتراق انتشار نہ پیدا ہو اور وہ اجتماعیت نہ ٹوٹے، وہ وحدانیت وحدت نہ ٹوٹے. لہذا ہم یہ کرتے ہیں کہ یزید کی ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں. چنانچہ ان دونوں بزرگوں نے بیعت کر لی مکہ مکرمہ. رہ گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، زبیر بن عوام بھی جلیل قدر صحابی ہیں، حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلیل قدر صحابہ 10 مبشرہ میں سے. اور اسی طرح سے حضرت عبداللہ حضرت اسماء کے بیٹے ہیں رضی اللہ عنہا، اور اسماء حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن ہیں. تو بڑی گہری قرابت داریاں ہیں اور بہت بلند خاندان کے آدمی ہیں وہ. تو ان کی رائے یہ تھی کہ نہیں، میں ان کو اہل نہیں سمجھتا، میں یزید کی اس کا حل نہیں سمجھتا. چنانچہ انہوں نے بیعت دے کی. اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بھی رائے یہی تھی کہ میں بھی اس کو اہل نہیں سمجھتا. ان دونوں بزرگوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت دی. اب بات آئی، اب جیسے ہی اہل نہیں سمجھتے، ہم بیعت نہیں کرتے، اب کوفہ کی جانب سے خطوط آنا شروع ہو گئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ. اب بات اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیں، کوفہ سے اب خطوط آنا شروع ہو گئے اور خطوط کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. حضرت حسین سے یہ کہا گیا کہ آپ کوفہ میں آ جائیں. اچھا، کوفہ میں کون لوگ تھے یہ ذرا ذہن نشین فرما لیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر دارالخلافہ مدینہ کو ہٹا کر کوفہ کو بنایا تھا. پہلے اگر صدیق میں، دور صدیقی میں دارالخلافہ مدینہ منورہ، دور فاروقی میں دارالخلافہ مدینہ منورہ تھا، اور دور عثمانی میں دارالخلافہ مدینہ منورہ تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دارالخلافہ مدینہ سے ہٹا کر کوفہ میں منتقل کر دیا تھا. اس کی دو وجوہات تھیں. ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس وقت اسلام جہاں جہاں تک پھیل چکا تھا، جغرافیائی اعتبار سے مدینہ جنوب میں ہو جاتا تھا، ایک کنارے پر ہو جاتا تھا، اور کوفہ پورا اسلام کا جغرافیہ، جہاں جہاں تک اسلامی سلطنتیں پھیلی تھیں اس کے وسط میں کوفہ تھا. تو لہٰذا کوفہ درمیان میں رہ کر پوری طرف ہر طرف اسلامی سرحدوں کو اور اسلامی ممالک کو کنٹرول کرنا بہتر تھا، آسان تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ میں چلے گئے. ایک وجہ تو یہ تھی، اور دوسری دوسری وجہ یہ تھی کہ کوفہ میں اس لیے گئے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عثمان کی شہادت کا واقعہ مدینہ میں پیش آیا اور ایک خون ریزی ہوتے ہوتے بچ گئی، حضرت عثمان نے اپنی جان تو پیش کر دی لیکن امت کو خون ریزی سے بچا لیا، تو یہ خیال تھا کہ کہیں مدینہ میں خون ریزی ہو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا احترام پامال ہو، تقدس پامال ہو، اس لیے مناسب نہیں، اس لیے کوفہ وہاں منتقل، کوفہ کے اندر منتقل کر دیا دارالخلافہ۔ تو اب وہ کوفہ میں وہ لوگ تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حمایتی تھے سارے، ان میں یقیناً کچھ مخلص بھی تھے اور کچھ دھوکے باز بھی تھے، لیکن خطوطوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ یہاں آ جائیں، ہم آپ کے ہیں، اگر آپ یزید کو خلافت کا اہل نہیں سمجھتے تو ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور ہم آپ کو خلیفہ مانتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعاً وہ اپنے آپ کو خلافت کے لیے یا خلیفہ بننے کے ارادے سے وہاں نہیں جا رہے ہیں، وہ صرف اس ایک جو ان کو فتنہ نظر آ رہا ہے، جو ایک برائی نظر آ رہی ہے، اس برائی کو ختم کرنے کی کوئی صورت پیدا ہو جائے، بس ان کو اس سے سروکار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی اچھے آدمی کا انتخاب ہو جائے، میں اس شخص کو مناسب نہیں سمجھتا، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس کو ہٹا کر مجھے بنایا جائے، نہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایک اور شخص کا انتخاب۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بس جب کوفہ والوں کے خطوط آئے تو انہوں نے کوفہ میں جانے کا ارادہ کیا۔ اب کوفہ میں جب جانے کا ارادہ کیا تو یہ تین شخصیات، بڑی تین شخصیات آڑے آ گئے، عبداللہ بن عباس انہوں نے بھی منع کیا نہیں کرے، عبداللہ بن عمر انہوں نے بھی منع کیا، عبداللہ بن زبیر انہوں نے بھی منع فرمایا، تینوں کے تینوں آڑے آگے، نہیں آپ نہیں جائیں، لیکن ایک عزم ٹھان چکے تھے کہ اس لیے، اور وہ سمجھتے تھے، دوسری بات یہ بھی ان کے پیش نظر تھی کہ اگر میں یہاں پر رہ گیا مدینہ میں یا مکہ کے اندر رہ گیا تو یہاں طریقہ کار صورتحال یہ ہوگی میری جان محفوظ نہیں رہے گی، اور یقیناً اگر یزید نے یہاں کوئی لشکر بھیجا مجھ سے بیعت لینے کے لیے تو میں اس کو بیعت کا اہل نہیں سمجھتا، جب اہل نہیں سمجھتا تو کچھ لوگ میرے ساتھ ہو جائیں گے، کچھ وہ لشکر ہوگا، مکہ اور مکرمہ میں خون ریزی ہوگی، لہذا بہتر یہ ہے کہ میں یہاں سے نکل جاؤں۔ آپ سوچیں اور نیتیں دیکھیں، آپ سوچیں دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر ہیں، ان میں تقدس پامال شہروں کا نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہرحال ان تینوں بزرگوں نے روکا، خاص طور پر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے تھے کہ میں بھی مانتا ہوں کہ یزید اس کا اہل نہیں ہے، لیکن آپ بھی یہاں رکیں مکہ میں، اور میں بھی مدینہ میں نہیں، مکہ میں ہم دونوں رکتے ہیں، اور مکہ وہ شہر ہے کہ جہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بنیاد اٹھی ہے، لہذا ہمیں مکہ کے اندر رہ کر یہاں ہی سے ہمیں استحکام حاصل ہوگا، اور ہم یہاں رہ کر اس فتنے کا خاتمہ کر سکتے ہیں جس کو ہم غلط سمجھتے ہیں، اس غلطی کا ازالہ یہاں بیٹھ کر ہم کر سکتے ہیں، ہم کوفہ جا کر نہیں کر پائیں گے۔ اور کوفہ والوں نے آپ کے والد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی کوئی وفاداری نہیں کی، اور آپ کے بھائی حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی کوئی وفاداری نہیں کی، اور آپ کے ساتھ بھی وفاداری نہیں کریں گے، لیکن ایک خطوط کا سلسلہ آتا چلا گیا۔ اور میں عرض کر رہا ہوں دوسرا پیچھے وہی بات تھی، حضرت حسین سمجھتے تھے کہ اگر میں یہاں رہا تو یہاں رہنا بھی میرا کسی فائدے کا نہیں ہے بلکہ نقصان ہے، تو اس لیے انہوں نے جانے کا ارادہ کر لیا، چنانچہ اپنے خاندان والوں کو لیا، اور جب یہ یہاں سے نکلے تو پھر ان حضرات نے پھر کہا کہ اگر آپ جاتے ہی ہیں تو آپ خاندان کو، گھر والوں کو نہ لے کر جائیں، لیکن بات وہی ہے، اللہ کا فیصلہ غالب آتا ہے، اللہ کی تقدیر غالب آتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان والوں کو جب یہاں سے لے کے نکلے مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف، راستے میں جو ہے بہت خطوط آتے رہے، آپ آئیے، اور پھر آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ آپ جا کے حالات کا جائزہ لیں کہ یہ جو خطوط آئے ہیں یہ کس نوعیت کے ہیں اور کس قسم کے لوگ ہیں جو ہمارے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت مسلم جب کوفہ پہنچے تو سب کے سب کوفیوں نے، 12,000 کے مجمع نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی کہ آپ حسین کو بلائیے، ہم آپ کی حمایت اور آپ کا ساتھ دینے کے لیے ہر طرح سے تیار ہیں۔ انہوں نے پیغام بھیج دیا حضرت حسین کو کہ جی ہاں، تو آپ کے لیے فضا ہموار ہے، آپ تشریف لائیے۔ چنانچہ پھر سفر جاری رکھا، کچھ آگے گئے تو پھر پتہ چلا کہ نہیں اب حالات بدل گئے. اب یہ جو حالات کا بدلنا ہے یہ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ حالات کیسے بدل گئے, کیوں بدل گئے, کہاں سے بدل گئے. ادھر دمشق سے جب یزید کو پتہ چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ کا ارادہ کیا ہے اور وہ کوفہ جانا چاہ رہے ہیں اور کوفہ کے اندر ایک بہت بڑا مجمع اور لشکر ان کی حمایت میں کھڑا ہے اور مسلم بن عقیل وہاں پہنچ چکے اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہو چکی ہے, تو وہاں سے اس کی طرف سے سختی آئی کوفہ والوں پر. گورنر کو کہا گیا کہ جو حسین کے نام پر یا مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرے انہیں قتل کر دیا جائے, ختم کر دیا جائے. جب یہ سختیاں انہوں نے دیکھی تو وہ اپنی بیعت سے منحرف ہو گئے. کچھ تو مخلص بھی تھے میں عرض کر رہا ہوں اور کچھ ایسے لوگ بھی یقیناً تھے, یقیناً ایسے لوگ جو دھوکے باز بھی تھے. تو خیر کچھ ہی آگے چلے کہ حضرت مسلم بن عقیل کی طرف سے پیغام آیا حضرت حسین کو کہ اب آپ تشریف نہ لائیں, یہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں اور اب حالات ایسے ہیں کہ مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا, مجھے لگ رہا ہے کہ میری جان بھی نہیں بچے گی, لیکن میں آپ کو پیغام بھیج رہا ہوں اپنا آئیں. چنانچہ ایسا ہی ہوا, پیغام جب آپ پہنچا پھر دوسرا پیغام آیا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا. اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے واپسی کا ارادہ فرمایا. جب واپسی کا ارادہ فرمایا تو حضرت مسلم بن عقیل کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا خاندان والوں نے کہ ہم تو آپ کی حمایت اور آپ کا ساتھ دینے کے لیے نکلے اور ہمارے فرد, ہمارے گھر کا فرد مسلم بن عقیل جب وہ شہید ہو گئے تو اب ہم تو آگے ہی جائیں گے اور ان کے قصاص کا بدلہ ہم لیں گے اور اس وقت تک ہم واپس نہیں جائیں گے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ چونکہ ایک عربوں کی اور اس ماحول اور معاشرے کی ایک یوں سمجھ لیجیے کہ ایک تہذیب اور بہادری ہوا کرتی تھی کہ بلا وجہ انہوں نے ہمارے آدمی کو کیوں قتل کیا. ایلچی تھا جس کو ہم نے ایک نمائندہ بنا کر بھیجا ہے, نمائندے کو قتل کرنا تو بڑا جرم ہے, کیوں قتل کیا انہوں نے, لہذا ہم انتقام لیں گے. جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان کی آرا دیکھیں اور پھر مزید اسی قسم کے خطوط بھی موصول ہونے لگ گئے اور مزید کچھ راہیں اموار ہونے ہوتی بھی نظر آئیں تو پھر حضرت حسین نے دوبارہ رخ بڑھایا کوفہ کی طرف. چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب کوفہ میں پہنچے تو اب وہاں کوفہ کے جو گورنر تھے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ جل قدر صحابی ہیں, ادھر یزید نے یہ کیا کہ نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا. اسے پتا تھا کہ یہ میری بات کو پورا نہیں کریں گے, انہوں نے معزول کر کے عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنایا مدینہ میں, اور کوفہ کا گورنر اسے بنایا اور اسے یہ حکم بھیجا کہ حسین کا جو لشکر آ رہا ہے یا جتنے بھی افراد آ رہے ہیں ان کی مزاحمت کی جائے, ان کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے اور کوئی بھی شخص ان کے ارد گرد جمع نہ ہو. تو عبید اللہ بن زیاد نے انتخاب فرمایا حر بن یزید, ایک شخص تھا معتدل آدمی تھا اچھا آدمی تھا, اس کو ایک لشکر دے کر بھیجا حضرت حسین کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے. اور حر بن یزید جب سامنے پہنچا, ظاہر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری ہے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے نواسے ہیں, ان پر ہاتھ اٹھانا ان کی طرف ترچھی نگاہ سے دیکھنا کوئی آسان کام نہیں. حر نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتا, وہ منع کرتا رہا, آخر تک منع کرتا رہا کہ بھائی میں یہ کام نہیں کر سکتا, میں اپنی عاقبت تباہ نہیں کر سکتا. سختی سے پیچھے سے پھر عبید اللہ بن زیاد کا حکم آیا تجھے یہ کرنا ہے, اب میں نہیں کروں. یہاں تک کہ حر بن یزید اپنا لشکر چھوڑ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر سے جا کے مل گئے, ان کی حمایت میں کھڑے ہو گئے اور سیدھا گھوڑا دوڑایا اور پہنچ گئے. انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آیا ہے, لیکن فوراً انہوں نے اپنی کمان کو الٹا کر دیا اور کمان کو الٹا کرنا یہ صلح کی نشانی ہوتی تھی, جا کے سلام کیا کہ میں آپ کے ساتھ میں اپنی عاقبت برباد نہیں کروں گا. پھر اس کے بعد جو ہے عمر بن سعد کو مقرر کیا گیا, عمر بن سعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں عمر, ان کو مقرر کیا گیا. جب ان کو مقرر کیا گیا یہ بھی ظاہر سی بات ہے سعد بن ابی وقاص جلیل القدر صحابی, اور ان مبارک رگوں کا اور خونوں کا اثر تو تھا ہی تھا, یہ بھی نرم کوشی کرتے رہے. حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے انہوں نے بھی نرم کوشی رکھا. پھر تیسرا اس کے بعد جو ہے شمر کو بھیجا, عبید اللہ بن زیاد نے شمر کو بھیجا اور یہ بڑا بدبخت انسان تھا, یہ پھر اس نے لشکر کو تیار کیا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب دیکھا کہ کوئی صورت اب نہیں بن رہی تو حضرت حسین نے مطالبات رکھے ایک صورت یہ ہے کہ مجھے واپس مدینہ جانے دیا جائے جہاں سے میں آیا ہوں، دوسری صورت یہ ہے کہ مجھے دمشق جانے دیا جائے، میں خود جا کر یزید سے معاملہ صاف کر لوں گا، میں سمجھاؤں گا اس کو اور میں سمجھا لوں گا اس کو، سبحان اللہ، مجھے وہاں جانے دیا جائے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ مجھے کسی بھی اسلامی سرحد پر بھیج دے جہاں جہاد ہو رہا ہو، اسلامی جہاد، میں وہاں جا کے اپنی زندگی صرف کر دوں گا، اپنی زندگی وہاں گزار۔ لیکن ادھر عبیداللہ بن زیاد کا حکم تھا شمر کو، اس نے کہا ان تینوں میں سے ایک شرط بھی قبول نہیں کرنی، اگر حسین چلے گئے دمشق میں یزید کے پاس تو ہمارا پول کھل جائے گا۔ ہمارا پول کیا ہے کہ ہم نے ان کو خطوط بھیجے اور وہ خطوط سارے کے سارے تھیلوں میں بھرے ہوئے حضرت حسین کے پاس موجود تھے کہ میں آیا نہیں ہوں، مجھے انہوں نے بلایا ہے، اور انہیں اس بات کا پتہ تھا کہ اگر وہ خطوط پہنچ گئے یزید کے پاس تو یزید کیا کہے گا کہ تم نے میرے خلاف کوفہ والوں کو بھڑکایا ہے، لہذا ہماری تو جان نہیں بچے گی، اور اگر ہم ان کو واپس مدینہ بھیج دیتے ہیں تو بھی دوبارہ یہ وہاں جا کے لشکر مستحکم کر لیں گے، کسی معاذ پر بھیج دیتے ہیں تو بھی کوئی صورت نہیں ہے، لہذا ایک ہی راہ ہے، ان کو لڑنا ہے اور ان کو شہید کرنا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ۔ تو جب شمر اس اپنے ارادے کے اندر پختہ کار ہوا اور عبیداللہ بن زیاد جو گورنر تھا اس کا بھی حکم ہوا، حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کا رخ بھی کر لیا تھا اور کوفہ سے دمشق کی طرف تقریباً 40 میل کا فاصلہ بھی طے کر لیا تھا براہ راست یزید سے ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے۔ تو اب یہاں یہ بات پھر ذہن نشین فرما لے کہ اندر کوئی اقتدار کی حوث نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور بات وہی ہے جو پہلے دو بزرگوں نے کہی تھی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں، کہ ٹھیک ہے غلط تو وہ ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن انتشار سے بچنے کے لیے ہم بیعت کر لیتے ہیں۔ اسی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب رخ وہاں کرنے کی کوشش فرمائی، لیکن بہرحال بات نہ ہوئی، مقام کربلا میں پہنچے، معرکہ گرم ہوا اور بالآخر جام شہادت نوش فرمایا، اور شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور یوں سمجھ لیجئے کہ ان بد نصیبوں اور بدبختوں کی عاقبت تباہ ہونی تھی جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان پر جنہوں نے وار کیے۔ اب میرے عزیز دوست اور بزرگوں، ہمیں کیا نظریہ، کیا موقف، کیا بات کرنی چاہیے، کیا ذہن میں ہمیں رائے رکھنی چاہیے، یہ سمجھ لیں۔ پہلی بات تو یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ اجتہاد، مجتہد جب کوئی عمل کرتا ہے، تو میں نے پہلے بات عرض کی تھی، میں نے مثال دی تھی، اس مثال کو پھر آپ مد نظر رکھیں کہ باپ اور ماں دونوں، ایک کہتا ہے یوں یہاں سے جاؤ، دوسرا کہتا ہے یہاں سے جاؤ، ہیں دونوں کے دونوں مخلص، ظاہر سی بات ہے کسی ایک راستے سے ہی آدمی جا سکتا ہے، دوسرے راستے سے نہیں جا سکتا، دونوں راستے تو نہیں اختیار کر سکتا، ہیں دونوں کے دونوں مخلص، لیکن ہوا یہ ہوتا یہ ہے کہ جو مخلص ہوتا ہے اور اس کی رائے اگر غلط ہو جاتی ہے تب بھی اللہ کی طرف سے اس کو اجر ملتا ہے، اور جو اجتہاد کے اندر اپنے اجتہاد میں رائے جس کی درست نکلتی ہے اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، اور جس کی رائے غلط نکلتی ہے اس کو ایک اجر اسے بھی ملتا ہے، اس لیے کہ مخلص وہ بھی ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اصل ہدف تھا وہ کیا ہدف تھا، وہ کیا ہدف تھا اس کو سمجھے، ہرگز ہرگز یہ نہیں کہ مجھے خلافت چاہیے، ہرگز حاشا و کلا یہ نہیں کہ مجھے حکومت چاہیے، ہرگز یہ نہیں کہ مجھے اقتدار چاہیے، صرف ایک بات کو لے کے نکلے تھے کہ نہیں، یہ طرز خلافت غلط ہے، اس غلطی کا ازالہ ہمیں کرنا ہے، اور وہ اپنے آپ کو اپنی جان لڑانا سعادت سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے میں اپنی جان لڑا دوں گا۔ یہ وہی بات تھی جو اگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی رائے تھی، کیا رائے تھی کہ دین مٹے اور میں زندہ رہوں، یہ نہیں ہو سکتا، آج ان کا بھی یہ خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد خلافت کا طرز غلط طریقے پر چلا جائے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے انہوں نے اس راہ کو اختیار کیا۔ تو لہٰذا وہ اپنے اس راہ میں، اس سوچ میں، اس اختیار میں 100% برحق تھے، 100% سچ پر تھے، 100% درست رائے تھی ان کی۔ اور رہا معاملہ یزید کے حوالے سے، یزید کے حوالے سے ہمیں کیا رائے رکھنی چاہیے، بھائی اس معاملے میں تین گروہ ہیں، ایک حب یزید، یزید سے محبت کرنے والے، وہ یزید سے محبت کرتے ہیں اتنی اور کہ یزید کو خلیفۃ المسلمین، خلیفہ راشد نہ تو کم از کم خلیفہ عادل تصور کرتے ہیں، اس کے ساتھ رضی اللہ بھی لگاتے ہیں، اس کے ساتھ حضرت بھی لگاتے ہیں، اس کو امام المسلمین بھی کہتے ہیں، یہ سب الفاظ وہ یزید کے لیے کہتے ہیں، یہ بھی رہے اعتدال سے ہٹا ہوا ہے۔ اور دوسرا طبقہ ہے جو یزید کے حوالے سے یہ کہتا ہے کہ اس کی جو سیاکاریاں اور اس نے جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جو قتل کا واقعہ ہوا، حرہ کی لڑائی جس میں مدینہ کے جلیل قدر لوگ شہید ہوئے، یہ بھی یزید کے زمانے میں ہوا، اور بیت اللہ پر سنگ باری پتھر برسائے تھے، عبداللہ بن زبیر مکہ کے اندر موجود تھے، ان کے خلاف لشکر کشی کی، یہ تین بڑے بڑے ایسے گناہ، ایسے بڑے جرائم تھے، ان جرائم کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو کافر قرار دیتے ہیں اور کہ لان تان کی جائے، کفر کا عقیدہ رکھا جائے۔ لیکن یاد رکھیے گا، اہل سنت والجماعت کا جو نظریہ اور عقیدہ ہے وہ ان دونوں سے بیچ بیچ کی راہ ہے، وہ دونوں سے بیچ بیچ کی راہ ہے کہ بھائی ہم یزید کو نہ رضی اللہ کہیں گے، ہم یزید کے اوپر لعنت کرنے سے اجتناب کریں گے، اور اسی طرح سے ہم یزید کو کافر بھی نہیں کہیں گے۔ فسق و فجور کے ہم قائل ہیں، ہاں فاسق فاجر رہا، اور فسق اور فجور والے شخص پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کا فیصلہ ہو سکتا ہے، اللہ چاہے تو بخش دے۔ خاتمہ کفر پر ہونا کوئی یقینی نہیں ہے، اس لیے ہم ان کے کفر کا فتویٰ نہیں دیں گے۔ تو یہ ہے رہے اعتدال یزید کے معاملے میں اہل سنت الجماعت کا موقف کہ ہم اس کی لان تان کے قائل نہیں ہیں، ہم اس کے لیے ترضی رضی اللہ کا لفظ نہیں کہیں گے، ہم اس کو امام بھی نہیں کہیں گے، اور جناب ہم اس کے اوپر جو ہے کفر کا فتویٰ بھی نہیں لگائیں گے، ہاں ہم اس کے فسق اور فجور کے قائل ہیں، باقی وہ جانے، اس کا رب جانے۔ باقی لہا ما کسبت والیہا مکتسبت، بھائی وہ گزر گئے، قیامت میں ان سے ان کے بارے میں سوال ہوگا، مجھ سے آپ سے ہمارے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ معاملات ایسے نہیں ہیں کہ ان معاملات میں الجھ کر آج اپنے ایمان کو برباد کیا جائے۔ یہ اس وقت تک یہ سارے حقائق میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھے ہیں کہ اس وقت میڈیا پر مختلف قسم کی خبریں گردش کر رہی ہوتی ہیں، مختلف قسم کی سوچیں گردش کر رہی ہوتی ہیں، لیکن اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، بیٹا یزید ان کا بیٹا ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور خلافت اور ولی عہدی کے لیے انہوں نے نامزد کیا ہے۔ دو چیزیں یہاں پر، ایک ہے استخلاف یزید، یزید کو خلیفہ بنانا، اور ایک ہے خلافت کے بعد یزید کے کارنامے۔ بھائی خلافت پر نامزد کرنا، خلیفہ بنانا، میں عرض کر رہا ہوں یہ کوئی جرم اور گناہ کی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے امیر معاویہ پر قدغن لگائی جائے، یہ کوئی جرم نہیں ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے کبیرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی پوچھا گیا تھا نا آخری وقت میں کہ آپ اپنے بیٹے کو عبداللہ کو خلیفہ مقرر کر لیں، تو فرمایا تھا اس کو کہ کیا خلیفہ مقرر کروں گا جس کو بیوی کو طلاق دینا بھی نہیں آتی، طلاق انہوں نے ایک بار دی تھی صحیح طرح سے، جو شرعی طریقہ تھا اس طرح سے طلاق نہیں دے پائے، منع تو نہیں کیا۔ اور ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ ہم حسن پہ ہاتھ کے ہاتھ پر بیعت کر دیں، ان کو خلیفہ بنا لیں آپ کے بیٹے کو، کہا میں منع نہیں کر رہا، اگر کوئی حرام اور ناجائز والا کام ہوتا تو وہ کہتے نا نہیں 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 حرام ہے یہ۔ اسی طرح سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استخلاف یزید کے، یزید کی جو ولی عہدی اور اس کو جو خلیفہ نامزد کیا، وہ اکیلے حضرت معاویہ نہیں ہے، بڑے بڑے صحابہ کی رائے ہے، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کی رائے شامل ہے اس میں، اور جلیل القدر اصحاب کی رائے شامل ہے جو امت کے مخلص لوگ تھے، آل و حل و عقد لوگ تھے، ان کی آراء شامل ہے۔ یہ ہے یزید کا خلیفہ بنانا، اس کے بعد یزید نے کیا کیا ہے اس کا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت اچھی طرح سے یہ ذہن نشین فرما رہے ہیں۔ باپ نوح علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر ہے، بیٹا کنعان کافر ہے، تو بیٹے کے کافر ہونے سے اس کی سیاہکاریوں سے باپ کی شخصیت پر اثر نہیں پڑتا؟ باپ کافر ہے، ابراہیم بیٹا اللہ کا پیغمبر ہے، تو باپ کے کافر ہونے سے بیٹے کی پیغمبری میں فرق نہیں آتا؟ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، لوط علیہ الصلوۃ والسلام دونوں اللہ کے جلال قدر پیغمبر ہیں، بیویاں کافر ہیں، یہاں تو کوئی اعتراض نہیں آتا. تو یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو کیا معلوم تھا کہ میرے جانے کے بعد یہ ایسا کرے گا؟ اگر حالات اس کے بدل گئے، زندگی اس کی بدل گئی، حالات بدل گئے، کوئی بھی آدمی کسی بھی وقت پلٹ جائے، تو آپ اس کے بڑے، اس کے باپ پر، اس کے دادا پر، اس کے نانا پر قدغن لگائیں کہ جناب نہیں ہو، وہ صحیح نہیں تھا، اس لیے بھی صحیح نہیں. یہ بات تو غلط ہے. تو اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ایک عام صحابی نہیں ہے، جلیل القدر صحابی ہیں، اور جن کے متعلق یہ بات طے ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اصحاب 40 جو وحی کو لکھا کرتے تھے، ان میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو خال المومنین کہا جاتا ہے، مومنوں کے ماموں، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی بہن، امیر معاویہ کی بہن ام حبیبہ، امہات المومنین میں ان کا شمار ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم محترم ہے، زوجہ محترمہ ہے. آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت معاویہ کا وقت گزرا، طویل صحبت رہی ہے. مکہ مکرمہ جب فتح ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عمرہ فرمایا، حلق کیا، تو یہ سعادت حلق کرنے کی حضرت امیر معاویہ کو نصیب ہوئی، اور جلیل القدر فضائل ہیں ان کے. تو اس لیے اس قسم کی باتیں، تاریخی باتیں، اڑتی اڑاتی باتیں، ہوائی باتیں، ان میں مبتلا ہو کر بھائی اپنا ایمان، اپنی عاقبت ہم نہ ضائع کریں، ہم سب نے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. تو یہ جو اعتدال کی رائے تھی، یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے آپ پوچھ لیں، انشاءاللہ میں اس ازالے کو دور کرنے کے لیے انشاءاللہ تیار ہوں. لیکن یہ ساری تقریر، یہ ساری بات صرف اور صرف اس لیے کی کہ راہ اعتدال پر آیا جائے، افراط اور تفریح سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا چاہیے.